یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے آج ہم اپنی چھٹی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت اور حیات وہ مفاہیم ہیں کہ جب تک موت اور حیات کے معنی ہمارے ذہنوں میں کسی حد تک واضح نہیں ہوں گے، مرحلہ شہادت اور منزل شہید کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جیسے جیسے موت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا جائے گا، موت سے ہماری آگاہی بڑھتی چلی جائے گی، خود بخود ہمیں حیات کا معنی سمجھ میں آتا جائے گا۔ لہذا ہم نے لغت میں بحث کر کے دیکھی، ہم نے یہ دیکھا کہ عموم کا نظریہ کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن اور اہل بیت کی نگاہ ہمیں موت کیا ہے۔ قرآن اور اہل بیت نے جن دو معنی پر تاکید کی، ایک کیفیت موت ہے کہ فرمایا کہ موت اپنی کیفیت میں نیند کی طرح سے ہے، اور ایک موت کا وہ مقام کہ جہاں امام نے فرمایا کہ موت ایک ایسی گزرگاہ ہے جس سے گزرنے کے بعد تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ ابھی جس عالم میں ہیں ہم، یہ عالم غیب ہے، وہ عالم شہود ہے، ہر شے جو آج ہمارے لیے غائب ہے مرنے کے بعد حاضر ہو جائے گی۔ لہذا فرمایا کہ موت یقین ہے، موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ مرنے کے بعد ہر انسان حالت یقین میں داخل ہو جائے گا، مومن کو اپنے ایمان پر یقین آ جائے گا اور کافر کو اپنے جہل پر یقین آ جائے گا، اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں غلط تھا، میں اشتباہ کر رہا تھا، اس کا یقین ہو جائے گا۔ لہذا موت، ہم تعریف کے مرحلے سے آگے بڑھ کر اب اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ایک آخری مرحلہ یہ ہے کہ موت سے متعلق یہ گفتگو کی جائے، اور اس میں ایک اہم ترین گفتگو جو رہ گئی ہے وہ موت کے آثار ہیں، کہ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، اس لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ان کے اثر سے پہچانتے ہیں، اثر کے ذریعے سے مؤثر کا پتہ لگایا جاتا ہے، اور یہی موت اور حیات کے درمیان میں بعض اوقات، یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اثر سے اندازہ لگائیں گے کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں، اثر بتائے گا کہ موت ہے یا نہیں، اور پھر موت کا جو اطلاق مختلف جگہوں پر ہوتا ہے وہ خود بخود اپنے آثار سے ظاہر ہوگا۔ موت کو نیند سے تعبیر کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ نیند ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو انسان قطعی جانتا ہے، یقینی ہے خود موت نیند کی طرح سے، لہذا جس طرح سے نیند کے لیے آمادگی کرتا ہے اسی طرح سے اسے چاہیے کہ موت کے لیے آمادگی کرے۔ موت اتنی یقینی ہے اور قرآن نے اس کو اس طریقے سے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، یعنی کیا، یہ مرحلہ ایسا ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ موت دو مراحل کے درمیان کی کیفیت ہے. دو عالموں کے درمیان کا مرحلہ موت ہے. عالم مادہ سے نکل کر عالم غیب سے نکل کر عالم شہود میں جانا موت کے بغیر یہ ممکن نہیں. اب یہ جو موت ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے, پروردگار نے یعنی کیفیت یہ ہے کہ کوئی ذی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو اس مرحلے سے نہ گزرے, لیکن جو الفاظ استعمال کیے وہ لفظ ذائقہ ہے. کل ہی غاہر نے ایک سوال کیا تھا, لیکن سوال میں مجھے جو چیز خود بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ موت کا ذائقہ چکھنا کیوں کہا, یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر نفس موت کا مزہ پائے گا. مزہ پانے اور چکھنے میں مجھے بظاہر کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا. یہ جو تعبیر کی ہے پروردگار نے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری اغلب کیفیت یہ ہے کہ ذائقے کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے, معقولات و مشروبات. معمولاً ایک اغلب کیفیت یہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ موت مخلوق ہے لیکن کھانے پینے والی مخلوق نہیں ہے. اچھا, قرآن نے یہ تو کہا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ کرے گا, لیکن یہ نہیں بتلایا کہ یہ ذائقہ ہے کیسا. تب یہ دو مرحلے ہیں, ایک مرحلہ یہ کہ دیکھا جائے کہ موت کا ذائقہ ہوتا ہے یا نہیں, دوسرا یہ دیکھا جائے کہ اگر ہے تو ذائقہ کیسا ہے. اب موت مخلوق ہے لیکن کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, تو پھر ذائقہ کیسے آئے گا؟ تو ذائقہ کہتے کسے ہیں, ذائقہ ہوتا کیا ہے؟ ذائقہ ایک حس کا نام ہے جو انسان کے پاس موجود ہے, اور اس حس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. ذائقہ جب تک شے زبان پر رہتی ہے ذائقہ دیتی ہے, باہر نکلا ہے ذائقہ ختم, اندر چلی جائے ذائقہ ختم. لہذا ذائقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ذائقہ حس ہوتی ہے. حس ہے جس کا تعلق زبان سے ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ مادہ مادے کو جذب کرتا ہے, اس کا مدرک مادہ ہے, بدن ہے, لیکن جتنے بھی لذات اور شہوات ہیں اس کا اصل مدرک نفس انسان ہے. زبان کا ایک حصہ جو نفس سے متصل ہے وہ ذائقہ پہنچاتا ہے. اب یہ جو ذائقہ ہے اس میں سے چار ذائقے ایسے ہیں کہ جن کو انسان بیان کر سکتا ہے, صرف چار ذائقے ایسے. اور وہ چار ذائقے کیا ہیں؟ بیسک ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے, کھٹا پن, نمکین, کڑوا اور میٹھا. ان چاروں کے بعد کوئی ذائقہ ایسا نہیں ہے جسے انسان بیان کر سکے, کوئی ذائقہ ایسا نہیں. اور ان چار کے علاوہ پانچواں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, جو بھی ذائقے ہیں وہ انہی کے درمیان میں ہوتے. جتنے بھی کھانا پینا آپ کرتے ہیں وہ ان چار ذائقوں کے درمیان میں, پانچواں کوئی ذائقہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے پھیکا بھی, پھیکا ذائقہ نہیں ہوتا. پھیکا ذائقے نہ ہونے کو کہتے ہیں. لہذا کبھی نمکین کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں پھیکا ہے, کبھی کھٹے کے مقابلے پہ کہتے ہیں پھیکا ہے, کبھی میٹھے کے مقابلے میں کہتے ہیں پھیکا. یعنی کیا؟ ذائقے کا نہ ہونا پھیکا ہے, ورنہ پھیکا خود کوئی ذائقہ نہیں. اسی طرح سے ایک جگہ بات ہوئی تو کہنے لگے کہ مرچیں لگنا, مرچیں ہم کھاتے ہیں منہ میں مرچیں لگتی ہیں, مرچ کا اپنا ذائقہ تلخ ہے, کڑوا ہے. وہ جو مرچے لگنا ہے وہ ذائقہ نہیں ہے, مرچے لگنے کا تعلق لمس سے ہے, ٹچ سے ہے, محسوس سے جو ہم کرتے ہیں اس سے ہے. لہذا کبھی آنکھ میں بھی مرچ لگتی ہے, خدا نخواستہ ناک میں چلی جائے تو وہاں پہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے, زبان پہ بھی لگتی ہے, بہت تیز ہو تو ہاتھوں میں بھی محسوس ہوتا ہے. مرچ کا تعلق ٹیسٹ سے نہیں ہے, مرچ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن مرچیں لگنا, اچنگ جسے کہتے ہیں, وہ ذائقہ نہیں ہے. کل چار ذائقے ہیں کہ جن کو انسان بیان کر سکتا ہے. لہذا کھجور بھی اسے میٹھی لگتی ہے, انگور بھی میٹھا ہے, کیلا بھی میٹھا ہے. وہ یہ سب میٹھے ہیں تو پھر الگ الگ کیوں ہیں, ایک کھا لو؟ کہیں گے نہیں, ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے تو بتاؤ کیلے کا کیا ذائقہ ہے, بتاؤ کھجور کا کیا ذائقہ ہوتا ہے, بتاؤ انگور کیسا ہے. وہ محاورے میں کہتے ہیں انگور کھٹا ہے. کھٹا تو ہے, کھٹا تو لیمو بھی کھٹا ہوتا ہے, اور بھی ساری چیزیں کھٹی ہو سکتی ہیں, تو کیا فرق ہے؟ جب یہ سارے کھٹے ہیں تو لیمو کی کھٹاس میں اور انگور کی کھٹاس میں کیا فرق ہے؟ کہا وہ انگور ہے, یہ لیمو ہے. ان چار ذائقوں کے علاوہ اگر آپ ذائقہ بیان کرنا چاہیں تو انسان کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ ذائقے کو بیان کر سکے. لہذا آخری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لیمو کا ذائقہ کیسا ہے؟ لیمو جیسا. آم کیسا ہوتا ہے؟ آم جیسا. چونکہ ان کے اپنے ہے ذائقہ ہے لیکن انسان کے لیے قابل بیان نہیں ہے. تو جو انسان ذائقے کو بیان نہیں کر سکتا وہ خدا کی کیا تعریف کرے گا؟ انسان کا ضعف ہے, اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. ثانیاً, جب تک آپ نے کوئی شے چکھی نہ ہو آپ اس کا ذائقہ بتا سکتے ہیں. اور میں نے چکھی ہو, آپ نے نہ چکھی ہو تو میں نہیں بیان کر سکتا, سوائے انہی چند ایک ذائقوں کے. میں کہوں فلاں پھل میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں بیان کیا جا سکتا. جو پھل آپ نے نہیں کھایا میں اس کا ذائقہ آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکتا. کتنے مشابہ ہوتے ہیں پھل, اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے, فرماتا ہے دیکھو ان پھلوں کو کہ جو اتنے ایک دوسرے سے متشابہ ہیں, ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں, ایک ہی پانی, ایک ہی اجزاء ہے, لیکن ذائقوں میں فرق ہے. پر تینوں میٹھے ہیں لیکن تینوں کا ذائقہ مختلف ہے. ایک ہی پانی, ایک ہی مٹی, ایک ہی چیز سے بنے ہیں لیکن تینوں کا ذائقہ مختلف ہے. تو پروردگار قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ ایک ہی مٹی سے, ایک ہی پانی سے اتنے متنوع ذائقے کو خلق کرے. لیکن بنیادی ذائقے چار ہیں. اب ان چار ذائقوں میں سے دو ذائقے ایسے ہیں کہ جن کو انسان معقولات کے علاوہ بھی محسوس کرتا ہے, اور وہ مختلف حالات میں ہیں. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو انسان چاہے نہ چاہے اپنے دہن میں, اپنے حلق میں وہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ جو ان کو کھانے کے بعد ہوتی ہے. وہ دو ذائقے, ایک شیرینی ہے, ایک تلخ ہے. کو بہت اچھی خبر سننے کے بعد, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, بہت اچھی خبر سننے کے بعد وہی احساس ہوتا ہے تقریباً جو میٹھا کھانے کے بعد ہوتا ہے, اور کوئی بہت بری خبر سننے کے بعد وہی ہوتا ہے جو تلخی کے بعد ہوتا ہے. کسی کڑوے چیز, مثلاً بادام کھا رہے ہیں آپ اور کوئی کڑوا بادام منہ میں آ گیا, کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے محسوس ہونا, لیکن اس کی جو تلخی ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے. یہی کیفیت شیرینی میں ہوتی ہے. وہ جو کیفیت شیرینی اور تلخی کے بعد رہتی ہے اسے انسان عام حالات میں بھی محسوس کرتا ہے. پس ذائقہ یہاں سے اپنے آپ کو وسیع کرتا ہے, معقولات کے دائرے سے باہر نکالتا ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں بھی انسان تلخی اور شیرینی کا اطلاق کرتا ہے. کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں انسان انہی دو ذائقوں کو یا اس کی جو کیفیت ہے اس کو دوبارہ احساس کرتا ہے. یہ چاروں ذائقے یا اس کے علاوہ باقی جتنے ذائقے اللہ نے دیے ہیں, انسان انہیں محسوس کرتا ہے. ان کے درمیان تشخیص دیتا ہے کب؟ جب سالم ہو, تندرست ہو. لیکن ایک حالت ایسی ہے کہ جس میں انسان مریض ہو جاتا ہے, مریض ہونے کے بعد مرض کا اثر اس کے دہن پر آتا ہے, اس کے ہاضمے کے نظام پر ہوتا ہے جس کا اثر زبان پہ ظاہر ہوتا ہے، اور زبان اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ سخت بیماری میں، سخت بخار میں یہ کیفیت آتی ہے۔ اب یہ جو بیمار ہے اور جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوا ہوا ہے، آپ اسے دنیا کی بہترین چیز کھلا دیں، وہ کہے گا یہ کڑوا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ شے جو میں اس کو دے رہا ہوں، مثلا آج کل کے نوجوانوں کے لیے پیزا، زنگر برگر، اس طرح کی چیزیں، ان کو سن کے ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن مریض کو کھلا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے بدمزہ لگ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ غذا میں کوئی مسئلہ نہیں، غذا میں مسئلہ نہیں ہے، انسان مریض ہے۔ جب انسان کا بدن مریض ہوتا ہے تو ایک تاثر یہ ہے کہ جب اس کی زبان کا ذائقہ خراب، اس کے دہن کا ذائقہ کڑوا ہو جائے، تو کوئی پھل یا غذا جتنی بھی خوش ذائقہ کیوں نہ ہو، اسے کڑوی لگتی ہے، وہ کڑوی ہوتی نہیں ہے، اسے کڑوی لگتی ہے۔ یہی مسئلہ ہے سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ حق خود کڑوا نہیں ہوتا، حق سے زیادہ خوشگوار چیز کوئی نہیں ہے، اور خصوصاً جب پیغمبر کہہ دیں کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، تو جو علی کے ساتھ ہو اس سے زیادہ خوشگوار کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ سچ ہمیں کڑوا لگتا کیوں ہے؟ کیونکہ بعضوں کا احساس تو ہم کرتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھار واقعاً کوئی سچی بات سن کے وہ کڑواہٹ آتی ہے ذہن میں کہ حساب نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم، اچھا عام قاعدہ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے، یہ ضرب المثل ہے، کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے یا حق کڑوا ہوتا ہے، یہ اشتباہ ہے عزیزوں۔ سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہو سکتا، حق کبھی بھی کڑوا نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ حق کس کے سامنے بیان ہو رہا ہے؟ اگر روح سالم ہو تو ہر حال میں، ہر حال میں اسے سچ کا ذائقہ اچھا لگے گا، لیکن اگر روح بیمار ہو، تو جب روح بیمار ہوتی ہے تو حق کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوتی، تو اسے حق کڑوا لگتا ہے، سچ کڑوا لگتا ہے۔ جس طرح سے حق کا معاملہ ہے، اسی طرح سے خود موت کا معاملہ ہے۔ موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے بظاہر، یعنی اس طرح سے دیکھا جائے گا، یا کیا کہا جائے، ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ موت کا مسئلہ، کسی بھی شے کا، موت کو چھوڑ دیں، کسی بھی پھل کا مسئلہ ہے، کسی بھی ذائقے کا مسئلہ ہے، جب تک وہ شے نہ کھا لی جائے، خود چکھی نہ جائے، اس کا ذائقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب موت چکھ لیں تو اس کے بعد بتانے کی گنجائش نہیں رہتی، اور نہ چکھیں تو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ ذائقہ کیسا ہے۔ لیکن حق کرنے والی کیفیت نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے، اور جیسا کہ آئمہ نے اسے نیند سے تشابہ کیا، اور وہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خواب کی کیفیتوں کا انحصار انسان کی بیداری پر ہے۔ جتنا انسان بیداری میں شریعت کے مطابق عمل کرے گا اور سوتے وقت اس کا اہتمام کرے گا، اس کی خواب کی کیفیت اتنی عالی ہوتی چلی جائے گی، اتنی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ پس جنہوں نے اپنی بیداری عین شریعت کے سائے میں گزاری ہو، حالت معرفت میں گزاری ہو، ان کا خواب بھی حالت معرفت میں ہو جاتا ہے۔ لہذا موت کا مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے، جس نے اپنی زندگی محمد و آل محمد کی محبت میں گزاری ہو، شریعت کے مطابق گزاری ہو، ایمان کے مطابق گزاری ہو، یقیناً اس کی موت کا ذائقہ اچھا ہوگا، اور جس نے اس کے خلاف کام کیا ہوگا اس کی موت ڈراؤنے خواب ہی کی طرح سے ہوگی۔ اب اس کا کیا ذائقہ ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر حب اہل بیت کہیں ہو، محمد و آل محمد کی محبت کہیں پائی جاتی ہو، انسان ایمان کے اوپر ہو، تو موت کتنا اچھا ذائقہ رکھ سکتی ہے، یہ ہمیں کربلا نے بتلایا۔ اور کربلا میں بھی حسین کا 13 برس کا سپاہی بتلا رہا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ جب 13 برس کے قاسم بن الحسن سے پوچھا گیا، اے تمہیں موت کیسی لگتی ہے، تمہیں موت کیسی محسوس ہوتی ہے، تو 13 برس کا مومن بتا رہا ہے کہ میرے لیے موت احلا من الاصل ہے، موت سے زیادہ شیریں ہے۔ تو کربلا والے نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ پتہ لگتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ موت شیریں ہے، اگر حسین کی رکاب میں ہو تو شیریں تر ہو جاتی ہے۔ اب آیت اللہ جوادی عاملی یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتلائیے، اگر موت کو ذائقہ کرنا ہے تو جب ہم کسی شے کو ذائقہ کرتے ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے جو ذائقہ کرتا ہے، ایک خود ذائقہ ہے اور ایک وہ شے ہے جسے ذائقہ کیا جاتا ہے۔ کہا اس پروسیس میں، اس عمل میں کون سی چیز باقی رہتی ہے، کون سی فنا ہوتی ہے، کون باقی رہتا ہے؟ میں نے کوئی شیرینی کھائی، ذائقہ اس کچھ دیر کا مرحلہ ہے جو محسوس ہوا، اس کے بعد ذائقہ ختم، آیا اور گیا۔ وہ شیرینی جو کہ کھائی گئی وہ کہاں گئی؟ وہ بھی ختم۔ باقی کون بچتا ہے؟ ذائقہ کرنے والا۔ فرمایا موت، یعنی واقعا یہ آیت کے اندر ہنر ہے، فرمایا موت کا ذائقہ، یعنی کیا؟ موت کے مرحلے، چون موت مرحلہ ہے، اس مرحلے سے گزر جاؤ گے موت ختم ہو جائے گی، اس مرحلے سے گزر جاؤ موت ختم ہو جائے گی۔ اس طرف کیا ہے؟ کہا اس طرف صرف حیات ہے، موت نہیں ہے۔ اس لیے حیات کے ذائقے کو قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا، لیکن ایک جگہ امام نے ایک معنی کیا ہے جو کہ بڑا عجیب ہے، البتہ وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں میں جاؤں گا نہیں، کہ جب کسی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام سے پوچھا کہا مولا پانی کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، حالانکہ پانی کہتے اس کو جس میں کوئی ذائقہ نہ ہو، پانی کی اصل تعریف کیا ہے؟ اگر آپ پانی کو تعریف کرنے جائیں کہ پانی کیا ہوتا ہے، چاہے وہ لغت میں ہو چاہے اصطلاح میں ہو، پانی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، وہ سیال جس میں نہ کوئی رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ ذائقہ۔ پانی تو نام ہی ذائقہ نہ ہونے کا ہے، لیکن پوچھنے والا ہوشیار تھا، امام سے پوچھ رہا کہ مولا پانی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا پانی کا ذائقہ وہی ہوتا ہے جو حیات کا ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ڈال کر جا رہا ہوں، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن روزے کے ایام ابھی کچھ عرصے پہلے ہی گزرے ہیں، اس میں معلوم ہوتا ہے نا کہ پانی کیا چیز ہے۔ جتنا مرضی شربت پی لیں، جتنا اچھا پی لیں، جتنا زیادہ پی لیں، جب تک پانی نہ پئیں تسکین نہیں ملتی۔ کچھ دن پانی چھوڑ کر دکھا دیں مجھے، پئیں لکوڈ، پئیں شربت، پئیں جوس، پئیں جو دل چاہے پئیں، ایک ہفتے میں پتہ لگ جائے گا آپ کو پانی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہفتے کی بھی نوبت نہیں آتی، ایک ہی دن چھوڑ کر دیکھ لیجئے، حالانکہ نہ کوئی ذائقہ ہے، ذائقہ ہے پانی کا، کوئی ذائقہ نہیں۔ ذائقہ نہ ہونے کے باوجود چونکہ حیات متوقف ہے پانی پر، مادی، لہذا چھوڑ نہیں سکتے۔ شاید امام اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں کہ حیات کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، حیات وہ شے ہے جس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ عدم اور فنا کی ایک بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ لہذا فرمایا موت ایک مرحلہ ہے، جب ذائقہ کرنے والا موت کو ذائقہ کر لیتا ہے تو دو باتیں، موت تو ختم ہو جاتی ہے، موت ختم ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کی طرح جسے ذائقہ کیا جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مرحلہ اسی لیے دیکھیے، اللہ نے موت کے ذائقے کو اہمیت دی ہے، خود موت کو نہیں، کہا کل نفس ذائقہ موت، موت کا ذائقہ کرے گا، موت تو ختم ہو جائے گی، مہم ہے ذائقہ۔ اگر ذائقہ شیری ہوا تو موت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ ہمیشہ شیری رہے گا، اور اگر کڑوا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے کڑوا ہے۔ لہذا موت سے متعلق اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں شیریں چاہیے یا کڑوا، یہ ہم نے یہاں طے کرنا ہے، راستہ بتلا دیا۔ ایمان راستہ ہے موت کی شیرینی کو ایجاد کرنے کا۔ اب جو یہ موت ہے اس کے کچھ آثار ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں موت کو تلاش کرنے کے لیے اس کے اثر کو دیکھنا پڑتا ہے، کئی آثار ہیں، علماء نے کئی بیان کیے ہیں، لیکن میں آپ کو زیادہ اب زحمت نہیں دوں گا،
کیونکہ بالآخر ہم اپنی بحث کی انتہا تک پہنچ رہے ہیں اور میں نے ان آنے والے دو یا تین ایام میں اس کو بالآخر گفتگو کسی منطقی نتیجے تک پہنچانا ہے. تین اثر موت کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے ضمن میں کچھ گفتگو انشاءاللہ. اور یہ بات صرف تذکر کے لیے دوہرا رہا ہوں کہ موت کے آثار کا معنی کیا ہے، جہاں یہ آثار ہیں وہاں موت، اور جہاں یہ آثار نہ ہو وہاں حیات. تین آثار جن کو علماء نے بیان کیا، البتہ تین سے زیادہ بیان کیا، ہم اپنی صرف گفتگو کو مختصر رکھنے کے لیے اہم ترین آثار. ایک اثر موت کا کیا ہے؟ فرمایا ایک اثر موت کا اختیار کا ختم ہو جانا ہے. جب کسی شے کا اختیار ختم ہو جائے، اس کا اپنا اپنے اوپر سے اس کا اختیار ختم ہو جائے، تو سمجھ لو وہ شے مردہ ہے. دوسرا فرمایا کسی بھی شے کے اندر اتحاد، اتفاق، انسجام، تنظیم، نظم، ہم آہنگی کا ختم ہو جانا موت. یعنی موت جس چیز پر عارض ہوتی ہے اس کے اتحاد کو ختم کر دیتی ہے، اس کی نظم کو ختم کر دیتی ہے، بے نظمی موت ہے. تیسرا اثر فرمایا کہ جب کوئی شے اپنے رزق کو طلب کرنا چھوڑ دے تو وہ شے مر جاتی ہے. اس لیے کہ ہر شے اپنی نسبت سے ایک رزق رکھتی ہے، اور یہ رزق ملتے رہنا اور یہ رزق کا طلب کرتے رہنا حیات ہے. بس اگر رزق کو طلب کرنا چھوڑ دے موت. دو اثر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تیسرے پہ انشاءاللہ کل بحث کریں گے. اختیار ختم ہو جائے موت ہے. اب بہترین آپ موت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کبھی کسی میت کو ڈیل کر کے دیکھ لیں، غسل دے کے دیکھ لیں، کفن دے کے دیکھ لیں. مردہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مردے کا اپنا کوئی اختیار ہوتا ہے؟ مردے کا کوئی اختیار نہیں. جہاں آپ اس کا ہاتھ رکھیں گے وہیں چلا جائے گا ہاتھ، جس طرف اس کو لٹا دیں گے اسی طرف لیٹ جائے گا، جس کروٹ پہ ڈال دیں گے اسی کروٹ پہ. اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے دینا یہ موت کے آثار میں سے ایک اثر ہے. پر انسان زندہ با اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. مردہ کیا ہوتا ہے؟ اختیار اپنے ہاتھ سے ختم کرتا ہے. اگر ایک فرد پر یہ کیفیت آئے تو وہ فرد مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی ملت کے اوپر یہ کیفیت آ جائے، کسی قوم کے اوپر یہ کیفیت آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی گروہ زندہ ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ اس کے فیصلے کون کر رہا ہے. وہ قوم، وہ ملت خود اپنے فیصلوں کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں. اگر با اختیار قوم ہے اور اپنے فیصلے خود کر رہی ہے تو زندہ ہے، لیکن جس قوم کے فیصلے کوئی اور کرتا ہو وہ قوم زندہ نہیں ہوتی، مردہ ہوتی ہے. اور اسی کیفیت کا نام کہ جب کسی کا فیصلہ، کسی کا اختیار کہیں اور ہو، اسی کا دوسرا نام ہے غلامی. لہذا غلامی کو موت سے تعبیر کیا گیا. اب چاہے وہ فرد کی غلامی ہو، چاہے ملت کی غلامی ہو، چاہے بدن کی غلامی ہو، چاہے افکار کی غلامی ہو، غلامی ہے. افکار کی غلامی کی ایک مثال آپ کو دے دوں، جوانوں کو یہ بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ غلامی موت ہوتی ہے. آپ نے خواہ نہ خواہ کہیں نہ کہیں زومبیز کا تصور سنا یا دیکھا ضرور ہوگا. آج کل جتنی بھی ہارر فلمیں بن رہی ہیں ان کا مین کانسیپٹ زومبی. زومبی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا موجود، یعنی تصور اس کا یہ، ایک ایسا موجود کہ جو مردہ ہے اور اس کا ذہن کسی اور کے اختیار میں ہے، بس وہ جو اس کو ایک آرڈر ملتا ہے وہ کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. اب اس کے اوپر ایک بحث ہے، یعنی یہ خود بحث کرنے والی چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ یہ زومبیز کا جو اصل کانسیپٹ ہے یہ ہے کیا. میڈیا وار کے اندر جو زومبیز کا کانسیپٹ لایا گیا ہے یہ کانسیپٹ بیسیکلی ہے کیا. ثانیاً، کیا زومبیز صرف وہ ہیں جو مردے کھاتے ہوئے دکھائی دیں آپ کو، لوگوں کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے دکھائی دیں، یا وہ بھی زومبی ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری طرح بظاہر ہم نارمل نظر آ رہے ہوں لیکن ہمارا ذہن کوئی اور کنٹرول کر رہا ہو. تو یہ ابحاث ہیں، لیکن لازمات ہے یہ کبھی اپنا موقع اس کا ہوا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت. لیکن اگر انسان اپنا اختیار دے دے، غلامی موت ہے. اگر کوئی ملت اپنا اختیار ہاتھ سے جانے دے، ختم ہو جائے اختیار، موت ہے. اب چاہے وہ بدن پر ہو، چاہے عقل پر ہو، افکار پر ہو، تو بس جس کے افکار کا اختیار کسی اور کے پاس ہو وہ قوم غلام ہے، اور غلام مردہ ہوتا ہے. غلامی موت ہے. لیکن ایک مسئلہ، کیا ہر جگہ غلامی موت ہے؟ اگر ہر جگہ غلامی موت ہے تو قرآن نے جو کہا کہ ہم نے سب کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت، عبادت عبد سے نکلا ہے، عبد کا معنی غلام، کہ خدا ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے، ہماری آزادی کو سلب کرنا چاہتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو دیا جاتا ہے. بھائی اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ کو عبد بنانا چاہتا ہے. ادھر سے خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا، تو اب ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ ہمیں غلام ہونا چاہیے یا آزاد ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے. بس ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کہ کون سی غلامی کہاں اختیار کسی کو دے دینا موت ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی. اگر اپنا اختیار کسی ناقص کے ہاتھ میں دیا جائے تو چونکہ ناقص خود نامکمل ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تو جب اس کو اختیار دیا جاتا ہے جواب میں دوبارہ نقص ملتا ہے. ناقص کو اپنا اختیار دیں گے، جواب میں کیا ملے گا؟ نقص ملے گا. کیوں؟ وہ خود محتاج ہے، وہ خود محدود ہے، وہ خود فقیر ہے. تو جو خود فقیر ہے جب میں اپنا اختیار اس کو دوں گا پلٹ کے میرے پاس کیا آئے گا؟ نقص آئے گا، غلامی آئے گی. اگر اپنا اختیار کسی کامل کو دے دوں، کسی ایسے کو دے دوں جو بے عیب ہے، کسی ایسے کو دوں جو غنی محض ہے، کسی ایسے کو دوں جہاں نقص ہے ہی نہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب میں اپنے اختیار کسی غنی کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کسی کامل کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو کامل کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ کمال کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ الکاملو لا یصدر منہ الا الکمال، کمال سے سوائے کمال کے کوئی اور چیز صادر نہیں ہوتی. تو جب میں اپنا اختیار کسی کمال کو دیتا ہوں، میں اپنا اختیار کسی بے عیب کو دیتا ہوں، جب میں اپنا اختیار کسی غنی محض کو دیتا ہوں، تو پلٹ کر مجھے بھی اس کے کمال میں سے کچھ فیض حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کمال سے صرف کمال صادر ہونا ہے، یہ اس کی گویا مجبوری ہے کہ وہ صرف کمال ہی صادر کر سکتا ہے. تو جب ناقص اپنا اختیار کامل کو دے دے تو کامل سوائے کمال کے کچھ اور دیتا ہی نہیں ہے. اب یہ ناقص کے اوپر منحصر ہے کہ یہ کتنا درصد اختیار اس کو دیتا ہے. جتنا درصد یہ اختیار اس کو دیتا جائے گا وہاں سے اتنا ہی کمال اس کے حصے میں آتا جائے گا. تو کوئی ایسا بھی ہے کائنات میں جس نے اپنا 100% اختیار اپنے اللہ کو دے دیا، کمال مطلق کو دے دیا؟ تو کمال مطلق سے 100% اپنا اختیار دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں سے کمال نے بھی اسی اعتبار سے اپنا فیض جاری کیا، اس مقام پر پہنچا دیا کہ فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر جو کہ خدا چاہے. لہذا اب ناقص جتنا فیصد اختیار اپنا کامل کے ہاتھ میں دیتا جائے گا، کمال کے ہاتھ میں دیتا جائے گا، تو کمال سے اس کو صرف کمال ملنا ہے. اب جتنا فیصد ہوگا اتنا ہی فیصد کمال ملتا چلا جائے گا. کمال کا ملنا غلامی نہیں ہے، عین آزادی ہے. کمال کا ملنا موت نہیں ہے، عین حیات ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ قوت کمالیہ، کمال جہاں زیادہ ہوگا وہاں حیات زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب شہید کیا کرتا ہے؟ شہید یہی کرتا ہے. شہید وہ شخص ہوتا ہے، دیکھیے چونکہ اختیار کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو بہت سارے اختیارات ہیں انسان کے، معنوی اختیارات بھی ہوتے ہیں، مادی اختیارات بھی ہوتے ہیں. شہید یہ کرتا ہے، یقتل فی سبیل اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے مادی اختیارات، کتنا میرے اوپر اختیار ہے، میں اپنے اوپر بہت سارے اختیار رکھتا ہوں، لیکن اختیار کی آخری حد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کسی کے حوالے کر دوں، اس سے اوپر پھر مادی اختیار اس سے آگے نہیں ہے. مادی اختیار کی آخری حد کیا ہے؟ کہ میں اپنی جان، اپنی زندگی کسی کے حوالے کر دوں. تو شہید کرتا یہ ہے کہ اپنے تمام مادی اختیارات کو تمام تر اخلاص کے ساتھ خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے. تو جیسے ہی یہ اپنی جان وہاں سے اس کے حوالے کرتا ہے، وہ وہاں سے کمال کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے. یہ ظاہر میں تو اپنی زندگی دے رہا ہوتا ہے، لیکن کمال مطلق سے کمال لے کے زندہ تر ہو رہا ہوتا ہے، اور زیادہ زندہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اتنی زحمت آپ کو کس لیے دی؟ تاکہ ایک حدیث کو مانا کر سکیں. حدیث کیا ہے؟ فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے، یا مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تو مولا مر جائیں گے تو دوسری موت سے کیا مراد؟ اور اگر دوسری موت موت ہے تو یہ پہلا مرنا کہاں پر ہے؟ کہاں مرے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے؟ یہ موت کون سی ہے، وہ موت کون سی ہے؟ تو فرمایا موتو فی امرنا، ہمارے امر میں مر جاؤ. یہاں پہ مرنے سے مراد کیا ہے؟ مرنے سے مراد خودکشی کرنا نہیں ہے. یہاں پر مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے موتو فی امرنا، اپنا سارے کا سارا اختیار ہمارے امر کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو ہمارے امر کے مطابق بنا دو. تمہارا اٹھنا ہمارے امر سے ہو، تمہارا بیٹھنا ہمارے امر سے ہو، تمہاری گفتار ہمارے امر سے ہو، تمہارا کردار ہمارے امر سے ہو، تو اپنے آپ کو ہمارے امر کے حوالے کر دو، اپنا اختیار ہمارے امر کو دے دو. موتو یعنی اپنا اختیار دے دو. کسے دیں؟ ہمارے امر کے حوالے کر دو، ہمیں دے دو. جب تم اپنا اختیار ہمیں دے دو گے، قبل از موت اگر تم نے دے دیا، تو موت اگر آئے گی بھی تو مم مات علی حب آل محمد مات سے، پھر موت نہیں آتی. امر اہل بیت، اہل بیت کی مرضی وہ مقام ہے کہ جب ہم اپنا آپ اس کو حوالے کر دیتے ہیں، اپنا اختیار اسے دے دیتے ہیں، تو پھر انسان کو موت نہیں آتی. دوسرا اثر موت کا کیا ہے؟ فرمایا دوسرا اثر موت کا یہ ہے کہ موت جب کسی شے پہ عارض ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کے نظم کو ختم کر دیتی، اس کی ترتیب کو ختم کر دیتی، اس کے اتحاد کو. جب تک کوئی شے منسجم ہے زندہ ہے، مر جائے بکھر جاتی. لہذا شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا، کہا درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. آدمیت کیا ہے؟ انسان ہونا کیا ہے؟ درد دل ہو، اپنی وفا کا پاس کرے اور جذبہ ایمان رکھتا ہو، کہا یہ ہے تو آدمیت ہے، اور اگر یہی ہے تو انسان. درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اب یہی بتلاتا چلوں کہ یہ ہندو پنڈت شاعر ہے جس کے یہ اشعار ہیں. شاعر ہندو ہے لیکن یقیناً فکر اس نے کہیں اسلام سے لی ہے. زندگی کیا ہے؟ اجزاء میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان. جب تک حیات باقی رہتی ہے اجزاء کو سمیٹ کے رکھتی ہے، حیات ختم ہو جائے بکھر جاتی ہے. نظم برقرار رکھتی حیات، پس اگر کہیں نظم نہ ہو
تنظیم نہ ہو تو موت.
اور ہمارا مولا کہ جس کے ہر قول ہر اشارے پہ ہم جان دینے کے لیے تیار, اپنی آخری وصیتوں میں جب سر کا زخم بھی شدید ہو چکا تھا, زہر بھی اپنا اثر دکھا چکا تھا, کبھی ہوش میں آ رہا کبھی بے ہوش ہو رہا, تو ایک مقام وہ آیا ہے جہاں میرے مولا نے باقاعدہ اپنے شیعوں کو سلام بھجوایا اور اپنے شیعوں کو وصیت کی اور کہا کہ میرے آنے والے قیامت تک کے شیعوں کو میرے یہ الفاظ پہنچانا. ان میں جو بالکل پہلی وصیت امام نے کی ہے وہ کیا ہے, ونظم امورکم, اپنے امور کو تنظیم دو. اب ہم کتنے مولا علی کے ماننے والے ہیں یہ ہماری زندگی میں نظم اور منظم ہونے سے پتہ لگ جائے گا. پہلی چیز جو میرا مولا چاہتا ہے, پہلی چیز جو میرا مولا وصیتوں میں ہمیں کہہ رہا وہ کیا ہے, ونظم امورکم, اپنے امور کو منظم کرو, اس لیے کہ جو قوم منظم نہیں ہوتی وہ, جو انسان منظم نہ ہو وہ مردہ. اب انسان جب تک زندہ ہے اس کے اجزاء منسجم رہتے ہیں, اتحاد رہتا ہے ان میں, بکھرتے نہیں ہیں, ورنہ کومے میں پڑے ہوئے آدمی میں اور مرے ہوئے آدمی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق. 20 سال کومے میں پڑا رہے گا لیکن کیا ہوگا, جسم شامل. اور یہاں مردے کو 20 گھنٹے کے لیے چھوڑ دو, سڑنا شروع ہو جائے گا. کیا چیز ہے جو اس کو سڑنے سے بچا رہی ہے, اس کو نہیں بچا رہی, اس کے اندر حیات. اگرچہ ضعیف ترین حیات ہوتی ہے قومے کے اندر گئے ہوئے آدمی کے, لیکن اس کو بچاتی ہے, بکھرنے نہیں دیتی. حیات ہوگی بکھرنے نہیں دے گی. لہذا موت کے آثار, اگر کسی شخص پر موت آ جاتی ہے, ان آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کے یہ سارے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, سارے جوڑ کھل جاتے ہیں. لہذا اب جنہوں نے یہ غسل میت, ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنی بری چیز شے ہے, لیکن یہ ایک مستحب عمل کہ جس کے لیے بعض روایتوں میں 70 اور بعض میں غالباً 40 آیا ہے کہ جس کسی نے 70 مومنوں کو غسل و کفن دیا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, واجب ہو جاتی ہے. وہ اس کے اپنے اثرات ہیں. بات ہے جب انسان مومن کو غسل و کفن دیتا ہے تو خود کتنا موت کو یاد کرتا ہے وہاں محسوس ہو جاتا ہے. اور موت کے بارے میں, موت واقعی ایک عجیب شے ہے, موت کے بارے میں روایات ملتا ہے کہ موت کی یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے. اب اثر کیا ہے, اثر یہ جیسے ہی مردہ مر جاتا ہے, موت کا پہلا اثر جتنے بند ہیں یہ کھل جاتے ہیں. لہذا ایک شخص جو بے ہوش ہو کومے میں پڑا ہوا, آپ اس کا ہاتھ اٹھائیں, اس کے ہاتھ کے ڈھلکنے میں اور ایک مردے کو ہاتھ اٹھائیں گے, اس کے ڈھلکنے میں فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حیات گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے اجزاء کو سمیٹ کے رکھتی ہے. وہاں جب حیات نہیں ہے تو پھر اجزاء بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. بس اتحاد زندگی ہے, افتراق اختلاف موت ہے. فرد پر اگر موت عارض آ جائے تو اسے بکھیر دیتی ہے, اس کے اتحاد کو ختم کر دیتی ہے, اس کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے. اگر قوم اور ملت میں تلاش کرنا ہو تو جا کر دیکھو کہ کوئی قوم کتنی متحد ہے یا نہیں. اگر قوم متحد ہے تو قوم زندہ ہے, لیکن اگر آپس میں اختلاف ہے, تفریق ہے, فرقہ واریت ہے تو سمجھ لو مر چکی ہے. اتحاد زندگی ہے, اختلاف افتراق فرقہ واریت موت ہے. لہذا آپ دشمن کرتا کیا ہے, دشمن کا کام ہی یہی ہے, اس سے پہلے کہ آپ پر حملہ کرے. یہ جو ہمارے ہاں ایک بچپن سے مثال دی جاتی ہے, کبھی ان مثالوں پہ غور کیا کریں. کیا مثال تھی؟ بچپن میں ہمیں کہانی پڑھاتے تھے کہ ایک باپ مرنے والا تھا, 4 بیٹے تھے, چاروں کو بلایا, سب کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی دے دی, کہا توڑو, سب نے فوراً توڑ دی. پھر کیا کیا, پھر اس نے 4 لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ توڑو. اب بچے نہیں توڑ پائے تو اس نے کیا بتلایا, اس نے درس دیا, کہا دیکھو اتحاد میں قوت ہے. کبھی اس مثال پہ غور کیا کرے, کیا اس نے ساری لکڑیاں ایک ہی درخت کی جمع کی ہوں گی؟ کیا ساری لکڑیاں ایک ہی برابر کی موٹائی کی ہوں گی؟ بعض اوقات ضروری نہیں ہے, لکڑیوں کی نسل فرق کر سکتی ہے, لکڑیوں کا سائز فرق کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے، مختلف نوع کی لکڑیاں بھی اگر جمع ہو جائیں قوی ہو جاتی ہیں، مقاومت آ جاتی ہیں۔ لہذا عزیزان من، کوئی ہم سے کیا فرق رکھتا ہے، کس زبان کا فرق رکھتا ہے، کس نسل کا فرق رکھتا ہے، کس عقیدے کا فرق رکھتا ہے، اگر اتحاد کی کوئی گنجائش موجود ہے تو اتحاد کریں، اس لیے کہ اتحاد میں حیات ہے، اختلاف موت ہے۔ اور جو موت مر جائے، جو قوم مر جائے، اس کا پھر کوئی والی و وارث نہیں ہوتا۔ لہذا ائمہ نے اس پہ تاکید کی۔ اس دور میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کسی نے پوچھا برادران اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، امام نے فرمایا جو اہل سنت برادران کی مسجد میں جا کر ان کی پہلی صف میں جماعت کی ان کے ساتھ نماز پڑھے گا، پہلی صف میں، گویا اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی۔ آئمہ چاہتے ہیں، اس دور سے چاہتے تھے کہ اتحاد رہے، اختلاف اور فرقہ واریت کی فضا پیدا نہ ہو۔ اختلاف کہاں سے آتا ہے، ایک بحث ہے، یہ یقیناً یہ بھی ابحاث ہیں جن پہ بحث ہونی چاہیے کہ اتحاد کے عوامل کیا ہوتے ہیں، اختلاف کے عوامل کیا ہوتے ہیں، اتحاد کو کیسے ایجاد کیا جا سکتا ہے، اختلاف سے کیسے پرہیز کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے نویں امام، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون، ایک کلیہ دیا ہے۔ میرا امام فرماتا ہے لو سکت الجاہلو مختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں میں اختلاف نہیں پڑتا، اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں پھر اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر جاہلوں کی سنی جانے لگے، اگر ممبروں پر لا کر جاہلوں کو بیٹھا دو گے تو نتیجہ صرف اختلاف کے کچھ ہاتھ نہیں آئے، اور اختلاف یعنی موت۔ برٹرنڈ رسل ایک بہت بڑا فلسفی دنیا میں گزرا ہے، اس کا ایک ایسے ہے، اب جو برادران انگلش پڑھ سکتے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا، کوشش کیجئے گا، ایک 15 سے 20-25 منٹ کا ٹائم آپ کا ضائع ہوگا، نکال کر اگر نکال سکتے ہیں 20 منٹ کا، ایک 1.5 یا 2 صفحے کا اس نے ایک ایسے لکھا ہے، ایسے آن ماڈرن انسرٹینٹی، آپ یہی گوگل پہ ٹائپ کریں گے اپنے موبائل میں بیٹھے بیٹھے، ایسے آن ماڈرن انسرٹینٹی، برٹن رسل کا ایسے، زیادہ سے زیادہ 2 صفحوں کا ہے، 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے آپ۔ ایسے آن ماڈرن انسرٹینٹی میں اس نے کیا کیا ہے، اس نے انسان کے 4 مختلف سٹیجز بیان کیے ہیں۔ اب وہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب سب لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم، ایک زمانہ تھا جب سب سمجھتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے، ایک زمانہ تھا جب عالم سمجھتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے، جاہل سمجھتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو چوتھی سٹیج اس نے بیان کی ہے کہ ایک دور وہ آتا ہے جب عالموں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا اور جاہل سمجھتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے۔ یعنی کیا؟ کہ جب عالم خاموش ہو جاتے ہیں اور جاہل بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سٹیج، جب عالم خاموش ہو جائیں اور جاہل بولنا شروع کرے، اس نے کہا یہ ایج آف ڈیزاسٹر ہے، تباہی اور بربادی کی سٹیج ہے۔ لہذا ممبر دیتے ہوئے یہ سوچیں کہ کس کو ممبر پر بیٹھا رہے ہیں، مجلس میں شریک ہوتے ہوئے دیکھیں، اس لیے کہ سارا ذمہ داری بانیان پر یا علماء پر نہیں ہے، خدا آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جاتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہاں سے کیا لے کر آ رہے ہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں لو سکت الجاہل، اب دیکھیے اسی لیے یہ جو ائمہ، روایات بہت ہیں چونکہ موضوع نہیں ہے میرا یہ، ورنہ میں عرض کرتا کہ کہاں کہاں ائمہ نے علماء کو یہ کہا ہے کہ تم پر واجب ہے اپنے علم کو ظاہر کرنا، ہمارا باقاعدہ مقامات ہیں، لیکن جہاں علماء کو تاکید کی ہے وہیں پر عوام کو بھی تاکید کی ہے، اور اسی لیے حتیٰ اس مرحلے میں کہ جس کو اجتہاد و تقلید کہتے ہیں، وہاں پر صفات کو گنوایا اس لیے گیا ہے کہ ہم تمہارا ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، عالم کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، جس کی یہ صفات ہونی چاہیے کہ حافظاً لدین سائلاً لنفس مطیعاً لامر مولا، یہ صفات ہو تو جانا۔ لہذا اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی باغ ڈور جاہل کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اختلاف اور موت ہمارے مقدر ہو جائے گی۔ کربلا اسی طرح سے، کربلا اتحاد کا درس دینے والی زمین ہے۔ لہذا آپ امام کے اصحاب میں جا کر دیکھیے، جناب زہیر قین عثمانی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جناب حور اموی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یزیدی فوج کا حصہ ہیں، جناب وہاب اصلاً عیسائی تھے، لیکن امام حسین نے پیغام یہ دیا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ ہو تو اپنے دروازے کھول کر رکھیں، اور ہم کم از کم اس، یہ وہ مقام ہے جس کو ہم پورے افتخار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسلک، شیعہ مسلک، آج بھی وہ مسلک ہے جو اپنے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا، کسی پہ ہمارے دروازے بند نہیں۔ ہماری بارگاہیں آج بھی کھلی ہیں، ہماری مساجد کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، اور ہم آج بھی انہی فرشوں سے، انہی مقامات سے پورے عالم اسلام کو اتحاد کا پیغام اور درس دیتے ہیں۔ مصائب میں ورود سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں، کل بھی مجھے دوستوں نے حکم دیا تھا لیکن میں بھول گیا آپ سے بیان کرنا۔ ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے، خدا ان تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جنہوں نے، اب دیکھیے یہ درس ہے جو چلتا ہے، اتنے عرصے تک اربعین کی زیارت پابندی رہی، اب جب چلی تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے۔ وہاں پر ہم نے اپنے عراقی برادران سے ایک سبق یہ لیا کہ زائرین چاہے حرم کی زیارت کو جا رہے ہوں یا زائرین چاہے حسینیہ کی زیارت کو آ رہے ہوں، دونوں ہی زائرین ہوتے، انہوں نے وہاں موقف لگائے۔ یہاں پر دوستوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، امامیہ والوں نے بھی شروع کیا، یہاں سامنے ان کے موقف ہیں، فاطمیہ والوں نے بھی کیا ہے، ان کے بھی اپنی جگہوں پر موقف موجود ہیں۔ خاص طور پر وہ عزاداران سید الشہداء جو کراچی سے باہر سے تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی استراحت کے لیے، ان کی اقامت کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ زائرین شہر میں بجائے پریشان ہونے کے اگر کسی مقام پر ٹھہرنا چاہیں اور رکنا چاہیں تو ان کے لیے اقامت کا، ٹھہرنے کا اور کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ مومنین بھی جو جتنا شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک عزاداری کو ترویج دینے کا ذریعہ ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم ترین قربانیوں میں سے قربانی جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، یزیدیت کے چہرے کی مکروہ ترین نقاب پلٹنے والا سپاہی جناب علی علیہ الصلوۃ۔ علماء کہتے ہیں کہ بعض عرفاء نے بھی یہ جملے فرمائے، کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو شہادت میں مقدم کیا ہے اپنے اہل بیت سے۔ پہلے آپ کے سارے جب تک انصار تھے اہل بیت سے کوئی نہیں گیا، فرمایا اس انصار کو پہلے بھیجنے کی شاید ایک علت یہ رہی ہو کہ کربلا میں امتحانوں میں سے ایک امتحان خود پیاس کا امتحان تھا، اور شاید امام یہ چاہتے تھے کہ میرے انصار جلد از جلد شہادت سے ہم کنار ہو کر کم از کم پیاس کے امتحان کو ختم کریں، جلد از جلد حوض کوثر سے اپنے آپ کو سیراب کرائیں، کم از کم ان کی پیاس کا امتحان ختم ہو جائے۔ اگر یہ علت تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ توجہ کریں تو ایک عجیب سی بات سامنے آتی ہے، پھر جو جتنا صابر ہوگا اسے اتنے آخر میں جانا چاہیے۔ خدا جانے میرے مولا کا 6 مہینے کا سپاہی کتنا صابر تھا کہ کربلا میں امام حسین سے پہلے جو آخری قربانی ہے وہ جناب علی سے، اس امتحان میں جو آخر تک پیاسا رہا ہے وہ میرے مولا کا 6 مہینے کا سپاہی۔ سارے انصار اور سارے اہل بیت کے جو سپاہی تھے وہ شہید ہوئے۔ کربلا میں میرے مولا پر اتنی تنہائی آئی ہے کہ میرے مولا نے استغاثے کی صدا کو بلند کیا، حل من مغیث، ہے کوئی ہمارے استغاثے کا جواب دینے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ یا گنج شہیدہ میں کچھ لاشیں تڑپے ہیں، یا خیمہ گاہ ہمیں خواتین کی نالہ و فریاد کی آواز بلند ہوئی۔ میرا مولا دروازہ خیمے پر آ کر پوچھتا ہے کہ کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا ہے کہ بیبیوں میں اتنا نالہ و فریاد ہے؟ کہا مولا ابھی کوئی بچہ مرا تو نہیں ہے، لیکن جب سے آپ نے استغاثے کی صدا کو بلند کیا ہے یہ 6 مہینے کا بچہ آپ کا خاموش نہیں، تڑپ رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا۔ کہا لاؤ دو مجھے، میں دیکھتا ہوں شاید اس کے لیے کوئی سبیل ہو جائے۔ ابا کے دامن میں چھپا کر لائے حسین۔ مقتل خوارزمی نے یہ لکھا ہے کہ جناب علی اصغر کو قوم اشقیا کے سامنے کر کے آپ نے فرمایا مجھ پر رحم نہیں کھاتے ہو، اس 6 مہینے کے بچے پر رحم کھاتے۔ میرے مولا نے رحم مانگا ہے تو جواب میں تاریخ نے یہ لکھا کہ اس جانب سے ہرملا ملعون کا تیر چلا ہے، بچہ باپ کی آغوش میں ہے، تیر آیا ہے، تیر نے کیا کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے اپنے اس جد کو یہ کہہ کر سلام کیا ہے، میرا سلام ہو السلام علیکہ، کس پر؟ الطفل الرضیع، اس بچے پر جو دودھ پیا تھا، اس دودھ پیتے بچے کے اوپر، کہ المسبوح فی حجر ابی، کہ جو اپنے باپ کی گود میں ذبح ہو گئے۔ تیر کا کیا اندازہ، میرے مولا کے ننھے گلے کا کیا اندازہ۔ روایات لکھتی ہیں ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا، تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، تیر نکالا ہے حلقوں میں علی اصغر سے، خون کا فوارہ جاری ہوا، میرے مولا نے چلوں میں خون کو لیا۔ امام باقر کہتے ہیں کہ چلوں میں خون کو لینے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے یہ خون آسمان کی طرف پھینکا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی اس خون کا زمین پر نہ آیا، پھر فرماتے ہیں اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر آ جاتا تو قیامت تک زمین سے زراعت نہ ہو۔ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کر آئے ہیں، خیمے کے دروازے پر ماں منتظر ہے کہ شاید میرے بچے کو پانی مل گیا ہوگا یا حسین چلے ہیں، تو اب یقیناً میرے مولا کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ وہ ماں جو بچے کی منتظر ہے میں اس بچے کو کیسے لے کر جاؤں؟ تو مقاتل نے لکھا میرے مولا نے اپنے راستے کو تبدیل کیا، پشت خیمہ پر پہنچے ہیں، ایک مرتبہ نیام کو نکالنے کے بعد اس نیام سے میرے مولا نے کربلا کی زمین کو کھودنا شروع کیا، اپنا 6 مہینے کا سپاہی حسین نے کربلا کی زمین میں دفنا دیا۔